أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ جو آیات آ رہی ہیں اس میں جو احکامات بیان فرمائے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، آپ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجو، اس پر سلام بھیجو، سلام کہہ کر سلام بھیجو. ان آیات سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی تھی. پیچھے جو ہم نے پچھلے اتوار کو جو آیات پڑھی تھیں، ان آیات میں ازواج مطہرات کے پردے کا ذکر تھا. ان کے لیے حکم تھا کہ اگرچہ آپ امت کی مائیں ہیں لیکن آپ کو صحابہ اکرام سے پردہ کرنا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا بیان تھا. آگے بھی پردے کے احکامات آ رہے ہیں، پہلے بھی پردے کے احکامات آئے، آگے بھی پردے کے احکامات آئے ہیں. درمیان میں یہ حصہ چند آیتیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات اور آپ کی جو امتیازی شان ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ چند آیتیں یہاں پر آئی ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ سورہ احزاب در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان اور ان کو اذیت نہ دینے کے بیان میں ہے. اور بھی کچھ احکامات ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بیان کی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ اور ملائکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، آپ بھی درود و سلام بھیجو، آپ بھی رحمت کی دعائیں کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یعنی ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو. مگر اس کی تعبیر اس طرح بیان کی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کے نبی، میں بھی اپنے نبی پر رحمت کی دعائیں بھیجتا ہوں، میں بھی ان پر صلاۃ پڑھتا ہوں، سلام پڑھتا ہوں. فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. تو جو کام اللہ کر رہے ہوں، جو کام ملائکہ کر رہے ہوں، تو عام انسانوں کو بھی آپ نے شامل فرما لیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو جب اللہ کریں گے، ملائکہ کریں گے، تو عام انسان کو تو ضرور کرنا چاہیے، اس کے لیے تو لازم ہے کہ اس کے لیے کریں. تو ہمارے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے. ہمیں تو جو دین پہنچا, جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوا, ہمیں جو احکامات ملے, یہ تو ہمارے لیے سرمایہ ہے. اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتے تو بتائیے ہم اور آپ کس چیز پر عمل کرتے, کہاں جاتے؟ یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل کیا اور ہمیں وہ احکامات دیے جن احکامات پر عمل کر کے آج ہم اور آپ مسلمان کہلائے جاتے ہیں اور ان کاموں کو کرتے ہیں جو کہ ایک مسلمانوں کو کرنے چاہیے. جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے, ہم سے اگر وہ گناہ ہوتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں طریقہ بتایا کہ اگر گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے تو پریشان ہونے کی بات نہیں, رحمت کے دروازے اللہ کے کھلے ہیں, تو معافی مانگو, اللہ سے مغفرت مانگو, اللہ سے توبہ مانگو, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے. تو یہاں مطلب اس آیت کا سمجھنے کی ضرورت ہے. صلاۃ و سلام تو بڑی خیر و برکت کی چیز ہے, جس کو توفیق ہو جائے درود و سلام پڑھنے کی, صلاۃ و سلام پڑھنے کی, وہ تو اس کے لیے بہت عظیم نعمت ہے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. البتہ ہمیں ترجمہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صلاۃ و سلام کہتے کس کو ہیں. ہمیں الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے کہ ان الفاظ کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو. عربی زبان میں لفظ صلاۃ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, رحمت کے لیے, دعا کے لیے, تعریف کرنے کے لیے, مدح و ثنا تعریف کرنے کے لیے لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالی کی طرف جو نسبت صلاۃ کی گئی ہے اس سے مراد رحمت نازل کرنا, یعنی ان اللہ و ملائکہ, اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور لفظ صلاۃ جب ملائکہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں دعا کرنا. اللہ تعالیٰ دعا تھوڑی کریں گے, اللہ تعالیٰ سے تو دعائیں مانگی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ دعا نہیں کریں گے, اللہ تو رحمت نازل فرما. تو ترجمہ کریں گے ان اللہ, بے شک اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ملائکہ دعائیں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور لفظ صلاۃ کو جب عام انسانوں کی طرف نسبت کر کے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں دعا بھی اور تعریفیں کرنا بھی, دعا بھی اور تعریفیں کرنا بھی. رحمت نازل کرنے کا ترجمہ عام انسانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا, رحمت کی شان تو کس کی ہے؟ اللہ. تو لفظ صلات جب اللہ کے ساتھ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں رحمت نازل کرنا, ملائکہ کے ساتھ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں دعائیں کرنا, کہ ملائکہ دعائیں کرتے ہیں اللہ کے نبی کے اوپر. اور لفظ صلات جب بولا جاتا ہے عام انسانوں کے ساتھ تو اس کے معنی دعائیں مانگنا اور تعریفیں کرنا. تو ترجمہ ہو جائے گا کہ بے شک اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور ملائکہ دعائیں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اے لوگوں, آپ بھی دعائیں کرو, تعریف و ثنا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یہی درود و سلام ہے. درود و سلام کیا ہے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے نبی کے لیے دعائیں کرنا اور ان کے لیے ان کی تعریفیں کرنا, یہ مطلب ہوتا ہے درود و سلام کا. اے ایمان والو, آپ بھی رحمت کی دعائیں کرو اور آپ بھی تعریفیں کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ان پر سلام بھیجو, تسلیمہ سلام بھیجنا. سلام کس کو کہتے ہیں؟ عافیت کی دعا مانگنا, السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی ہو آپ لوگوں کے اوپر, یعنی ہر نقصان سے, ہر تکلیف سے آپ پر سلامتی ہو. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، یہ رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں، تعریفیں ہوتی ہیں، سلام پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے عافیت کی دعائیں ہوتی ہیں، آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں ہوتی ہیں. عام مفسرین نے یہی ترجمہ لکھا جو میں نے عرض کیا، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں بھی یہی ترجمہ حضرت نے بھی لکھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ صلاۃ سے مراد آپ کی تعظیم اور فرشتوں کے سامنے مدح و ثنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تعظیم دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، اونچا مقام عطا فرمایا، سب سے بلند مقام عطا کیا، اور اتنے امتی پیدا فرمائے، اتنے امتی کسی نبی کی امتی نہیں ہے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور سب سے لمبی مدت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی. اور اذان میں، اقامت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی شامل کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چار مرتبہ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں تک تو اللہ کی عظمت کا بیان اذان میں، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی کا بیان. تو دیکھیے پوری دنیا میں نم اذانیں رکتی نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے نا، اگر آپ مشرق سے ملک کو اٹھا کر دیکھیں تو سب سے پہلا ملک جو مشرق سے آتا ہے نیوزی لینڈ آتا ہے، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو سورج کی کرنیں پڑتی ہیں وہ کون سے ملک پہ پڑتی ہیں؟ نیوزی لینڈ پر. ٹھیک ہے، پھر وہ نیوزی لینڈ کے بعد پورے یہ ایسٹ کے ممالک آنے شروع ہوتے ہیں، آنے شروع ہوتے آتے 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 کہ پاکستان، پاکستان سے آگے جاتے جاتے پھر آپ کے جو اور ایشیا کے ممالک ہیں، عرب ملک ہیں جو ہم سے آگے ہیں، ان کو کراس کرتا ہوا یورپ، یورپ کو کراس کرتا ہوا امریکہ، وہ آگے تک چلا جاتا ہے. تو اگر آپ اوقات اٹھا کر دیکھیں نمازوں کے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ابھی اگر فجر کا وقت شروع ہوا نیوزی لینڈ میں، ہے نا جی، وہاں اذان ہوئی، پھر تھوڑی دیر بعد اگلے والے ملکوں میں، پھر اس کے بعد اگلے والے ملکوں میں، پھر اس سے اگلے والے ملکوں میں، ہوتے 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 آپ کے امریکہ اور یورپ، یورپ امریکہ سے بھی آگے ملکوں کے اندر جا کر نمازوں کا وقت پورا ہوتا ہے. تو پورے خطے میں ہر وقت اذان کی آواز گونجتی ہے، پورے خطے میں ہر وقت اذان کی آواز گونجتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے اذان کے ساتھ اللہ کے نبی کا ذکر شامل فرما دیا، یہ اللہ کے نبی کی عظمت ہے. پھر اقامت کے اندر یہ ایک بڑے انجینئر ہیں مکہ مکرمہ میں، ان کے ذمے میں سعودی حکومت نے یہ کام لگایا تھا کہ ہم حرم کی توسیعات جب ہو رہی تھی شاہ عبداللہ صاحب کے زمانے میں، تو ان کے ذمے میں یہ کام لگایا تھا کہ آپ ہمیں پلان بنا کر دیں کہ حرم کی توسیعات ہم کس طریقے سے کریں، مسجد نبوی کے اندر جو ہم تعمیراتی منصوبہ ہے وہ کس طرح چلائیں، منا عرفات مزدلفہ کے اندر ہم کس طریقے سے نئی ترتیب اس کی بنائیں. تو وہ میرے والد صاحب مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پاس آئے کہ جی ہمیں بہت ساری چیزوں میں شرعی معاملات کی وضاحت مطلوب ہے، عرب ہیں، عرب ہیں، ان کے ساتھ کچھ پاکستانی انجینئر بھی لگے ہوئے تھے. تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم عمرے پر آ رہے ہیں تو ہم آپ ہمیں دکھائیے گا اور جو مشورہ کرنا ہے کریں. تو انہوں نے ہمیں سارا مکہ مکرمہ کے وہ حرم کے وہ علاقے حصے دکھائے جہاں عام آدمی نہیں جا سکتے، اور منا لے گئے، مزدلفہ لے گئے، بڑی انہوں نے ان سے کافی چیزیں دکھائیں اور مشورے کیے. تو وہ کہتے تھے، وہ انجینئر کہتے تھے کہ میں نے سائنٹیفک بنیادوں پر یہ حساب کتاب جوڑا ہے کہ ہر آن ہر لمحے پوری دنیا سے جو درود شریف پڑھا جاتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وہ کروڑوں کے حساب میں ہے، کروڑوں کے حساب سے ہے، ہر لمحے ہر لمحے جو درود شریف پڑھا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پوری دنیا سے، یوں چاروں طرف سے پوری دنیا سے یہ جو درود شریف آ رہا ہے وہ میرے کہتے میرے حساب کتاب کے مطابق کروڑوں سے بھی زیادہ. اور اسی طرح انہوں نے اذان کا بھی بتایا تھا کہ اذان میرے حساب سے ہر وقت دنیا میں اذان گونجتی ہے، کوئی لمحہ اذان کو گونجنے سے خالی نہیں ہوتا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اذان ہو گئی اصل کے مغرب میں ہوگی، لیکن یہاں ابھی پوری ہوئی، اب آگے کے علاقوں میں شروع ہوگی. اب اثر کسے فارغ ہوں گے تو مغرب کا سلسلہ شروع ہوگا. ایک سلسلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العزت کا، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا، تو اس کا یہاں یہ طریقہ بیان فرمایا. تو یہ لفظ سلام جو ہے یہ پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر صحابہ کرام پر سلام، پھر صحابہ کرام پر رحمت کی دعائیں ان کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. تو صلاۃ و سلام کا طریقہ کیا؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث شریف آئی ہے. اچھا یہ جو التحیات ہے، یہ جو التحیات ہے یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے، یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے. لہذا تمام حضرات یہ بات لکھتے ہیں کہ نبی حضرت صحیح بخاری میں اور مسلم شریف میں یہ حدیث آئی کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، والی آیت نازل ہوئی، تو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آیت میں ہمیں دو چیزوں کا حکم ہے، صلاۃ اور سلام، یہ دو چیزوں کا حکم ہے. سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ طریقہ ہے سلام کا. ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس کے سامنے اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار موقع عطا فرمائے وہاں کھڑے ہوتے تو وہاں پر بھی ہم یوں دو سلام پڑھتے کہ السلام علیکم ایھا النبی، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، یہ الفاظ ہم ادا کرتے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں سلام کا طریقہ تو آ گیا کہ ہم آپ کو السلام علیکم ایھا النبی کہتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زندہ تھے، باسل نہ رہی تو یہ کہتے، لیکن آپ پر درود شریف ہمیں بتا دیجئے وہ ہم کیسے پڑھیں. تو صلاۃ کا طریقہ بتا دیں، درود کا طریقہ بھی بتا دیں، وہ ہم آپ پر کیسے پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر درود شریف اس طرح پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، سب سے افضل درود یہ. درود شریف کے اوپر پوری ایک کتاب ہے، درود شریف کے الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے. اگرچہ ہم کوئی بھی لفظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلمات کہیں وہ کلمات صلاۃ و سلام ہی سمجھے جائیں گے، لیکن جب الفاظ وہ بنا ادا کیے جائیں جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا. تو یہ کتاب ایک لکھی ہے درود و سلام کے الفاظ کے اوپر، ہر آدمی اس کو خرید کے رکھے اپنے، ہر ایک کو خریدنا چاہیے. عربی زبان کے اندر ہے، علامہ چٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ابھی شائع ہوا، مفتی درود صاحب دامود برکاتہ نے اس کا ترجمہ کیا، درود و سلام کا فصیح مجموعہ کے نام سے، جے بی سائز کے اندر ہے، ہر آدمی کو خرید کے رکھنا چاہیے. جتنے درود شریف حدیث شریف میں آئے ہیں وہ تمام درود شریف کے الفاظ اور ان کی فضیلتیں کیا ہیں وہ اس میں لکھی گئی، اور آپ اس کو اگر پڑھیں تمام درود شریف جتنے ہیں تو بمشکل 10 سے 12 15 10 منٹ بھی نہیں لگتے اس کے پڑھنے میں. تو روزانہ اگر ایک کتاب پڑھ لیں 10 منٹ میں تمام دروس شریف پڑھ لیے جائیں گے, اور اگر کوئی مشکل ہو تو کم از کم جمعے والے دن تمام دروس شریف جتنے حدیث میں آئے وہ ہمیں پڑھ لینے چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود کا طریقہ یہ بیان کیا. تو سلام ہو گیا السلام علیکم یا ایوہ النبی ایوہ النبی, لیکن اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تو ہم کو پڑھیں گے السلام السلام علی ایوہ النبی, یوں پڑھیں گے السلام علی ایوہ النبی, سلامتی ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر, اور درود شریف تو یہ ہے. اسی طریقے سے التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام درود ہے. السلام علیک ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ پڑھا جائے گا. اس لیے لفظ صلات میں اپنی طرف سے اگر کوئی الفاظ مقرر کر لے تو اس کو پسند تو نہیں کیا, الفاظ وہی ادا کرنے چاہیے جو درود کے سلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کو بنابت بتایا. اس لیے صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بہت ایک فضیلت کی چیز ہے, بہت اہتمام کرنا چاہیے درود و سلام پڑھنے کا. جب حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو 10 مرتبہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتی ہیں. تو جب اسی لیے فرمایا کہ کوئی مشکل وقت ہو, مشکل گھڑی ہو, اس مشکل گھڑی میں بھی انسان جب درود شریف پڑھتا ہے جب وہاں سے رحمت کی دعائیں آتی ہیں تو بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے انسان. اس لیے اپنی زندگی کے معمولات میں تمام بزرگان دین یہ بات فرماتے ہیں کہ 6 تسبیحات اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لو کم از کم. کتنی تسبیحات؟ 6. نمبر 1 استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. نمبر 2 درود شریف, کم از کم 100 مرتبہ درود شریف کم از کم ہر انسان کو پڑھنا ضروری ہے. فرض و واجب تو میں نہیں کہوں گا لیکن پڑھنا ضروری ہے. تیسرے نمبر پر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث شریف میں اس کلمے کے بارے میں فرمایا کہ کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ 2 کلمے ایسے ہیں حبیبتان للرحمن, اللہ کو بے تحاشا پسند ہیں وہ 2 کلمے. خفیفتان ثقیلت خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, زبان پر پڑھنے میں بہت ہلکے, نام اعمال میں بہت وزنی, نام اعمال میں بہت وزنی. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ 2 کلمے, یہ بھی کم از کم 100 مرتبہ انسان پڑھے. حدیث شریف میں ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جو کوئی انسان ان 100 کلمے کا جو کوئی انسان ان 2 کلمے کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ولو کان مثل زبد البحر, اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو. اس کا اہتمام. تو تیسری تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. چوتھی تسبیح, تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پانچویں تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر ملا کر پڑھیں تیسرا کلمہ تو پھر 5 تسبیحیں بنتی ہیں, اور اگر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی 1 تسبیح اور لا حول ولا قوت کی 1 تسبیح کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو 6 تسبیحیں بنتی ہیں. اور 6ٹی تسبیح بنتی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پہلی درود شریف, دوسری پہلی استغفار, دوسری درود شریف, تیسری سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, چوتھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, پانچویں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, چھٹی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ درود شریف اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں. البتہ درود شریف کی تسبیحات پڑھنے، صلاۃ و سلام فضیلت کی چیز تو بہت ہے، اس کے کچھ مسائل ہیں جو میں بھی آپ کو جا کر عرض کرنا ہوں. بہت فضائل ہے صلاۃ و سلام کے، لیکن کوئی وقت صلاۃ و سلام کا مخصوص نہیں ہے، یہ ہے سمجھنے کی بات. ہم اپنی طرف سے طے کرنے کے ساتھ اس وقت پڑھیں گے تو ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، ایسا نہیں. جب دل چاہے پڑھو. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنے کو لازمی قرار دیتے ہیں. صلاۃ و سلام بہت فضیلت کی چیز ہے، لیکن کوئی وقت مخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. جو چیز آپ نے مطلق چھوڑی ہے آپ بھی اس کو مطلق چھوڑ دیں. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کے جو الفاظ حدیث شریف میں آئے، تو اذان کے الفاظ آئے، اللہ اکبر سے اذان شروع ہوئی اور کیا کر ختم ہو گئی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو گئی. تو اپنی طرف سے ہم کوئی چیز لازم کر دیں جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں لازم کرنے کا نہیں دیا تھا، تو وہ غلط ہے، کوئی وقت مخصوص نہیں. اگر ہم اس طریقے کی لازم کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ صلاۃ و سلام اذان کا حصہ ہے، ایسا نہیں. اذان کے اپنے الفاظ ہیں، متعین الفاظ ہیں. درود شریف پڑھے، کوئی پابندی نہیں، کس طرح دل چاہے پڑھے، بڑی فضیلت کی چیز. اسی لیے بس اذان اذان ہے، اس کے آگے اب آپ اگر ان لوگوں سے کہتے بھائی آپ صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہیں تو درود شریف کے فضائل بتانا شروع کرتے ہیں، تو درود شریف کے فضائل تو کیسے استعمال کا انکار. ہر آدمی کہتے ہیں درود شریف کی فضیلت صلاتوں پر، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، لیکن میں یوں کہوں کہ اس وقت پڑھیں اور اس وقت نہ پڑھیں، یہ غلط. کوئی وقت مخصوص نہیں، جو جیسا حکم ہے اس کو ایسے ہی رہنے دو. اسی لیے اس پر تمام جمہور فقہا کا اتفاق ہے کہ جب کوئی انسان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لیا جائے، آپ کا اسم مبارک لیا جائے، اس آدمی کے اوپر درود شریف پڑھنا واجب ہے. نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مسجد نبوی میں خطبے کے لیے تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین. صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ آپ نے تین مرتبہ آمین کیوں کہا؟ فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے تین شخصوں کے لیے بدعا کی جس پر میں نے آمین کہا. کس نے بدعا کی؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے. آمین کہنے والے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مقام کون سا؟ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام. منبر رسول جس کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کہ ما بین منبری ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے روضے کے میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کا یہ جگہ ہے جس کو آج ہم ریاض الجنہ بولتے ہیں. یہ ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. اب جو حضرات عمرے پر تشریف لے جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ریاض الجنہ میں دو رکعت نماز پڑھنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹے بعد اوقات لائنیں لگانی پڑتی ہیں تو جا کر دو رکعت کا نمبر آتا ہے. اس جگہ پر بد دعا ہو رہی ہے، اللہ مان والحفیظ، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں اس میں شامل نہ فرما دے. وہاں بد دعا ہو رہی تین افراد، قسم کے افراد کے لیے. فرمایا کہ ایک انسان وہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنے لیے مغفرت نہیں کروائی، ایک بار اس کے لیے بد دعا کی اور میں نے اس کے اوپر کیا کہا؟ آمین کہا. فرمایا دوسرا انسان وہ جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور انہوں نے ان کی خدمت نہیں کی اور ان سے اپنے لیے جنت نہیں کمائی، اس کے لیے میں نے بدعا کی، جبریل امین علیہ السلام نے بدعا کی اور میں نے اس پر آمین کہا. اور تیسرا وہ انسان جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور وہ میرے اوپر درود شریف نہ بھیجے، تو درود شریف سن کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ان پر درود نہ پڑھنے والا، درود نہ پڑھنا یہ تمام حضرات کے نزدیک ناجائز ہے. اس کے پڑھنے پر، نہ پڑھنے پر وعید آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغیم انکو رجونے ذکر تو عندہ فلم یسلم علیہ، کہ تباہ و برباد ہو وہ انسان، تباہ و برباد ہو وہ انسان جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے پر درود شریف نہ پڑے. تو اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل وہ انسان ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ میرے اوپر دعا درود شریف نہ پڑے، وہ بخیل ہے، انجوس ہے. البتہ اگر ایک مجلس کو آدمی ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور بار بار ذکر اور درود شریف، ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ رہا ہے، تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا کافی ہے، بار بار لوٹانے کی ضرورت نہیں. لیکن مستحب یہ ہے کہ اگر بار بار پڑھے تو بار بار پڑھ لے، لیکن واجب ایک مرتبہ پڑھنے سے ادا ہو جاتا ہے. جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں درود شریف ہے نا، تو درود شریف لکھتے ہوئے ہمیں جب صلاۃ و سلام کا موقع آئے تو جب ہم لکھیں تو زبان سے پڑھنا بھی ضروری ہے، بات سمجھ رہی ہے؟ تو ایسے موقع کے اوپر زبان سے پڑھنا بھی کیا ہے، ضروری ہے. بعض لوگ لکھنے میں اختصار سے کام لیتے ہیں، صاد لام عین لکھ دیتے ہیں سلعم، تاکہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہ لکھنا پڑے، یہ کافی نہیں ہے. یہ پورا اچھے طریقے سے لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بول دیتے ہیں، بڑی تیز تیز میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحیح تلفظ نہیں کرتے. یہ درست نہیں ہے. اطمینان کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. جلدی میں حروف کاٹ کر پڑھنا یہ آپ کے نام کی بے ادبی ہے، درست نہیں ہے. درود شریف صاف صاف پڑھے صلی اللہ، اطمینان سے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات نہیں، دو منٹ زیادہ لگ جائیں گے تو کیا ہو جائے. ایک اور مسئلہ کہ انبیاء علیہ السلام کے نام کے علاوہ لفظ صلات کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. صلات کا لفظ صرف نبی کے ساتھ استعمال ہو، اور کسی اور کے ساتھ لفظ صلات کا استعمال جائز نہیں. یہ چند مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر یہ بیان کیے. آگے پھر بیان ہوا، آگے ایک اور آیت آتی ہے، اس میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی لعنت، ان کے اوپر دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی لعنت. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سخت ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینا، اذیت دینے کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی والے کام کرنا، یہ اللہ کو اذیت دینا. جو لوگ اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنی عادتوں سے، اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی ایزا کا سبب بنتے ہیں، اور پھر کوئی توبہ استغفار نہیں کرتے. ایک تو اذیت وہ ہوتی ہے کہ جو انسان سے اچانک ہو جائے, جیسے ہم نے پچھلے درس میں کل پڑھا, پچھلے اتوار کو پڑھا تھا کہ بہت سارے صحابہ کرام آ کر بیٹھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا نہیں ہوتا تھا, لیکن آپ کو اس سے تکلیف پہنچتی تھی. ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ہمارے کسی کام سے آپ کو تکلیف پہنچتی. مثلا اس کی مثال یہ بھی بتائی تھی کہ دعوت میں بلایا تو بہت پہلے سے آ کر بیٹھ گئے, کھانے سے فارغ ہو گئے تو بہت دیر تک بیٹھے رہے. اس پر یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی تو شرماتے ہیں آپ سے یہ بات کرتے ہوئے کیونکہ آپ ان کے گھر کے مہمان ہو, لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے اللہ کے نبی کو کیا ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے, آپ ان کے پاس اتنی دیر تک مت بیٹھا کریں. یہ بغیر کسی ارادے کے اذیت پہنچانے والی بات تھی. یہاں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ جان بوجھ کے اللہ اور اس کے رسول کو اذیتیں پہنچاتے ہیں, جان بوجھ کے نافرمانیاں کرتے, جان بوجھ کر اللہ کے حکموں کو توڑتے, جان بوجھ کر اللہ اور اس کی مخلوق اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچاتے ہیں, یہ ہے اللہ کو نقصان پہنچانا, یہ ہے اللہ کو اذیت دینا. جیسا ہمارے ہاں ہوتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں بال ارادہ بال قصد اللہ کی احکامات کی سری الفاظ میں مخالفت کرتے ہیں, اس سے اللہ کو اذیت ہوتی ہے. تو تمام ایسے اعمال تمام ایسے اقوال, اسی لیے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اللہ کو ایذا دینے سے مراد کیا ہے. تو ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اپنے اقوال اپنے افعال سے اللہ کو اذیت پہنچانا. چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ان باتوں سے اذیت ہوتی ہے کہ انسان جب کوئی حادثہ دیکھے, جب کوئی خرابی دیکھے تو زمانے کو برا بھلا کہنا شروع کر دے, زمانے کو کیا کر دے, برا بھلا کہنا شروع کر دے کہ یسب الدہر وعلی الدہر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب ہے صاحب, زمانہ بڑا خراب, بہت برا زمانہ آ گیا, بہت خراب زمانہ آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانہ کیا خراب, ہم خراب, زمانہ کیا خراب. زمانے کے وہی 24 گھنٹے, وہی سورج نکلتا مشرق سے مغرب پہ غروب ہوتا, ایک اپنی اس کی رفتار ہے, وہی چاند ہے, وہی سورج ہے, وہی زمین ہے, وہی آسمان ہے, وہی 24 گھنٹے, زمانے میں کیا خرابی ہے. خرابی تو میرے اور آپ میں, خرابی تو ہمارے لوگوں میں. مؤثر حقیقی اللہ کی ذات, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ مؤثر حقیقی ہے. تو جب ہم خراب حرکتیں کریں گے تو زمانے کو کیوں گالیاں دیتے ہیں. چوریاں انسانوں نے کی, قتل و غارت گری انسانوں نے کی, دوسرے کے حق کو انسان نے مارا, رشوت خوری انسان نے کی, سود لینے کا کام انسان نے کیا, زمانے نے کیا کہ انسان نے کیا. زمانہ سود لے رہا ہے, زمانہ قتل کر رہا ہے, زمانہ کسی انسان کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو خرابی تو انسانوں کے اندر ہے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان زمانے کو برا کہتا ہے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. یہ سب الدہر, اللہ تعالیٰ فرمایا وہ انا الدہر, میں زمانہ ہوں, زمانے کا خالق میں ہوں. اگر آپ اپنے گناہوں کی نسبت زمانے کی طرف کریں گے تو زمانے کا خالق تو اللہ ہے, خرابی آپ نے کی, برا آپ زمانے کو کہتے ہیں. جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے. یا جتنی معصیتوں کے کام ہیں, نافرمانیوں کے کام ہیں اور اس پر انسان اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتا, اللہ کو اس سے اذیت ہوتی ہے. اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا, جان بوجھ کر اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا, اس سے اللہ کو اذیت ہوتی ہے. اپنے بچوں کو بے دینی کی تعلیم دینا, جانتے ہیں کہ بے دینی کی تعلیم بچوں کے لیے, خاندان کے لیے زہر قاتل ہے, پھر بھی اپنے بچوں کو دین سے دور رکھ کے ایسی تعلیمیں دینا جو بچوں کے اخلاق اور کردار کو خراب کر دے. ڈانسنگ کلاسیں ہو رہی ہیں, مثال دیتا ہوں, آج بے شمار اسکولوں کے اندر ڈانسنگ کلاسیں, میوزیکل کلاسز ہیں, قرآن پاک کا ایک لفظ مجال ہے کہ کوئی پڑھا دے, دنیا بھر کی زبانیں پڑھائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا ایک لفظ نہیں پڑھائیں گے، پڑھنے والے بھی مسلمانوں کے بچے، پڑھانے والوں بھی مسلمانوں کی اولادیں، مگر مجال ہے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام تعلیم میں آ جائے تو کیا اس سے اللہ کو اذیت نہیں ہوتی؟ مسلمان ہوتے ہوئے جان بوجھ کر غیر مسلموں کے طور طریقوں کو اپنایا جائے، ہولی کھیلی جا رہی ہے، ہولی ہندوؤں کا تہوار ہے، ہم مسلمان اپنے طور طریقے تو بھول گئے، ہولی کے تہوار منا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں کے تہوار ہوتے ہیں ہندوؤں کے، وہ منائے جا رہے ہیں، دیوالی ہولی اور پتہ نہیں کیا کیا، ان کے طور طریقوں کو اپنا رہے ہیں، سنت کو چھوڑ کر السلام علیکم یہ سنت ہے، اور گڈ مارننگ یہ تو سنت نہیں ہے، گڈ ایوننگ یہ تو سنت نہیں ہے، بچوں کو ہم السلام علیکم کو اس سے دور کر رہے ہیں اور گڈ مارننگ گڈ ایوننگ گڈ گڈ نائٹ ہم ان کو سکھا رہے ہیں، تو کیا اس سے اللہ کو اذیت نہیں ہوگی؟ تو یہ ہیں اللہ کو اذیت دینے والے کام جس کی تشریح حضرات مفسرین نے فرمائی تھی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کو اذیت دینے والا کیا کام ہے؟ اللہ کے رسول کو اذیت دینے والے کام یہ ہیں کہ ایسے تمام کام کرنا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جان بوجھ کر ایسے کام کرنا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہو، مثلا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا، ہمارے ہاں بعض لوگ یہ بدتمیزی اور یہ حرام اور ناجائز کام کرتے ہیں، کفر کا کام ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، نعوذ باللہ من ذالک، اصحابی کل نجوم بأيهم اقتدیتم اقتدیتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ کرام، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے تابعین، پھر بعد والے تبع تابعین، یہ نبی کریم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی، اپنی رضا کا اعلان عام کر دیا اللہ، پھر کوئی انسان صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، اس سے جہاں اللہ کو اذیت ہوتی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت ہوتی ہے. ازواج مطہرات، ہماری امت کی مائیں، پوری امت کی مائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کی شان میں تہمت زبان درازی کرنا، جیسا بعض لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ حضرت عائشہ کی براءت پر قرآن پاک کی سورت نازلی پر رکو نازل ہوا، 11 کے قریب آیت نازل ہوئی، اتنا عظیم مقام اللہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیا، پھر بھی کوئی انسان ان کلام پاک کی آیتوں کا نہ مانے اور پھر وہی بدتمیزی اور بد تہذیبی کا کام کرے اور اپنی امت کی ماؤں کے اوپر وہ اپنی زمانے دراز کرے اور تہمت درازی کرے، تو کیا اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب یہ واقعہ پیش آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب تہمتیں لگائیں، تو جو منافق تھا عبی بن کعب، ان کے گھر میں لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے ذرا چرچے کو عام کریں، یعنی یہ انہوں نے پلاننگ شروع کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے منافق، یہ مجھ کو اذیتیں دیتا ہے، یہ مجھ کو کیا کرتا ہے؟ اذیتیں دیتا ہے. آپ اندازہ کریں، آپ کی بیوی بھی اتنی، جن سے بے تحاشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت، جب ان کے بارے میں گستاخی کوئی کرے گا تو کیا اذیت نہیں پہنچے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس کو یوں فرمایا کہ یہ ہے رسول اللہ، ایک حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن بن عوف المزنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ ان کو میرے بعد اپنی تنقید اور اعتراضات کا نشانہ مت بناؤ صحابہ کرام کو، کیونکہ اس نے ان سے جس نے محبت کی میری محبت کی وجہ سے، اور جس نے ان سے بغض رکھا میرے اسے بغض رکھنے کی وجہ سے، اور جس نے ان کو ایزا پہنچائی اس نے مجھ کو ایزا دی، اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ کو ایزا دی، اور جس نے اللہ کو ایزا دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا. یعنی ان صحابہ کرام سے جس نے محبت کی، جس نے ان صحابہ کرام کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ اس کو اپنی گرفت میں لے لے، پکڑ میں لے لے. تو یوں فرمایا، تو اس لیے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذیتیں دیتے ہیں، لعنہم، تو اللہ کی اذیت کا مطلب سمجھ آ گیا، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کے حکموں کی توہین کرنا جان بوجھ کر بلا قصد میں. دیکھو ایک ہوتا ہے گناہ، ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے انجانے میں ہماری سستی سے کوتاہی سے اور ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں، وہ اس لیے نہیں آتا، جان بوجھ کر ہم اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے بیٹھے ہیں، جان بوجھ کر اللہ کے حکموں کی مخالفتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کو اذیت دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا کیا؟ ان کا اذیت والے کام کرنا جس کی میں نے ابھی تفصیل عرض کیا، ان کے بارے میں فرمایا ان کے اوپر اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے سخت اور اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ کے مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں مومنین کو اور مومنات کو، بغیر ما اکتسبوا، ایسی چیزوں پر اذیت دیتے ہیں جو گناہ انہوں نے نہیں کیے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے ایک بہت بڑا بوجھ اور بہت بڑا گناہ اپنے سر اٹھا لیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں جو گناہ مسلمانوں نے نہیں کیا اس گناہ کا بہتان ان پر باندھتے ہیں، جو گناہ مسلمانوں نے نہیں کیا اس گناہ کی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، تو یقیناً اس سے ایک آدمی نے گناہ کیا نہیں، اس کو لوگ کہتے تم نے گناہ کیا، بہتان، اس کو کہتے بہتان باندھنا، الزام تراشیاں کرنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا. یہ آج کل تو ہمارے یہاں یہ رواج اتنا عام ہے، جس کو دل چاہے جو اس کے سر میں منڈ دو گناہ، فلاں نے اتنے کروڑ کی کرپشن کی، فگر بھی بتاتے رہتے ہیں کہ اتنے کروڑ کی گڑبڑ کی. بھائی جس چیز کی تحقیق نہ ہو، محض سنی سنی باتوں پر یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس کو فرمایا کہ کسی مسلمان کو بغیر کسی شری وجہ کے دکھ پہنچانا حرام ہے. اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہ مسلمان، کامل مسلمان وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہے. تو کسی مسلمان کو بلا وجہ اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا، کوئی وجہ اس کی نہ ہو، یا الزام تراشیاں کرنا، یہ گناہ ہے اور سخت گناہ ہے جو کہ باعث عذاب ہے. اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا کہ جو لوگ اللہ مومنین کو اور مومنات کو اذیت دیتے ہیں بغیر کسی گناہ کے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے اپنے سر بہت بڑا بہتان اور گناہ اٹھا لیا. اللہ سے دعا کہ ہمارا اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نفورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صل على محمد.